اصلاح کرنی، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. تو ان کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے ظاہر ہے، اور اس میں اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی تقلید یا تردید کر رہے ہیں، بس اپنا نقطہ نظر میں نے بھی بیان کر دیا، انہوں نے بھی بیان کر دیا.
امت میں ایک شور مچا ہوا ہے جی، امام مہدی کی تشریف آوری کا ایک شور مچا ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد تو یہ مسئلہ لازمن اٹھنا ہی اٹھنا ہے، یعنی اس پہ تو دیر از نو وے آؤٹ. تو بہتر ہے کہ اپنی قوم کو ابھی سے تیار کر لیا جائے.
جابر ابن عبداللہ الانصاری سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 12 ائمہ کا نام بھی لے کر گئے. اچھا دیکھیں، قرآن ایک اجمال ہے، اس کی تفسیر، اس کی تشریح جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کا کردار، ان کا قول، ان کا فعل، یہ خود ایک حجت ہے. ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کے اندر اجمالاً تو حکم ہے لیکن مفصلاً نہیں ہے. خود نماز حکم ہے نماز کا، لیکن تعداد نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے نہیں پڑھنی، کہاں ہے قرآن میں؟ حکم ہے اقیم الصلاۃ، حکم ہے سجدہ کرو، حکم ہے رکوع کرو، حکم ہے قرات کرو،
ٹھیک،
لیکن کہاں لکھا کہ کیسے کرو اور کیوں کرو اور کتنا کرو؟
ایسا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے.
ایک منٹ، بنیادی ارکان میں سے ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے زکات، زکات کا حکم ہے، دو زکات، نصاب زکات کا
کوئی عبادت بھی نہیں ہے بلکہ جی،
ٹھیک ہے،
کوئی عبادت.
تو اس طرح سے اجمال نہیں ہے، اجمالاً حکم قرآن اجمال دیتا ہے. بہت سارے احکامات ایسے ہیں جس کی تشریح اور
اس میں سوال یہ بتاتا ہے علامہ صاحب کہ یہ عبادات کا نہیں ایمانیات کا مسئلہ ہے. ایمانیات میں تو قرآن اجمال نہیں کرتا.
نہیں دیکھیں، ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، مثلا تقلید کا مسئلہ ہے، اس میں ہم واضح کہتے ہیں کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے. ہمارے ہم اصول دین میں قطن تقلید جائز نہیں سمجھتے. فروع دین کے اندر وہ تین شرائط ہیں، یا تو خود مجتہد ہو یا احتیاط پر عمل کر سکے، اور اگر ان دونوں پر نہیں کر سکتا اس تو تقلید لازم ہے. لیکن فروع دین میں، یعنی احکامات کے اندر، فقہ کے اندر وغیرہ وغیرہ، اصول دین جو ہے ہمارے اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک صرف چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے کہ ہم اصول دین میں 5 چیزیں رکھتے ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے برادران کے ہیں توحید، نبوت، قیامت.
ٹھیک،
یہ بیسک بنیادی چیز ہے. لیکن اس میں کوئی بہت بڑا ایسا اختلاف نہیں ہے، یہ ایک علمی مباحث ہیں کہ جس کو ہم بڑے آسان طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مورد نزا نہیں بنانا چاہیے، نہ یہ مسائل اس عوام کے اندر جانے چاہیے.
یہ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ چیزیں مورد نزا بننی بھی. ہمیں اصل میں کرنا کیا ہے، جو ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ کہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں، بجائے اس کے کہ عوامی قسم کے لوگ یہ کام کریں اور وہ عوام الناس کو ایک دوسرے سے لڑائیں، بھڑکائیں اور ہمارے پرسر بیکار کر دیں. اچھے اہل علمی انداز میں ان معاملات کو گفتگو کریں اور یہ بتائیں کہ یہ اصل میں ایک خاص سطح کا مسئلہ ہے اور یہ اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے،
اس میں کوئی
یہ بنیادی بات ہے. جو
ایک حجت ہے مثال کے طور پر، بعض وہ روایات جو تواتر کے ساتھ نقل ہے تمام کتابوں میں موجود ہیں، خود ہمارے برادران اہل سنت کے موجود ہیں، ہمارے یہاں موجود ہیں، سائے ستہ کے اندر موجود ہیں، نمازے میں موجود ہیں، بہت ساری مطلب کتابوں کے اندر، وہ احادیث کو جمع کر لیا جائے جو متفقہ ہے. مثال ٹھیک ہے، کہیں الفاظ کا فرق ہے، لفظوں کا فرق ہے، کہیں کچھ لفظ استعمال ہوا، کہیں کچھ لفظ استعمال ہوا، لیکن مفہوم ایک ہی سمجھا جاتا ہے. اب سب سے زیادہ محکم مثلا حدیث کی انی تارکم فیکم متقین کتاب اللہ وایت تی اعلی بیت ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعد،
ابن ماجہ کی غالب.
ٹھیک ہے، بہت ساری جگہ پر موجود ہے اور 500 راوی اس حدیث کو نقل کرنے کے لیے موجود ہیں اور مختلف جگہ پر. اب آپ دیکھیے کہ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب المبین، میں نے تمہاری طرف دو چیزیں بھیجی ہیں، نور اور کتاب مبین.
اس میں سر مسئلہ یہ کہ اس وقت بھی خالی ہے، کوئی بھی نہیں ہے.
نہیں، امام مہدی آپ تو ہمارے ساتھ اسلام موجود ہے،
براہ راست تو موجود نہیں ہے.
نہیں،
براہ راست اگر ہو تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے.
نہیں، براہ راست
مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے جو آپ نے جس زمانے فرمایا تھا کہ اہل علم کو یہ حق حاصل ہے. اب اہل علم میں کون زیادہ علم ہے اس کا فیصلہ تو عوام ہی کریں گے،
عوام جانتے ہیں.
تو وہ بات پھر عوام پہ آ گئی لوٹ.
عوام یہ جانتے ہیں کہ اہل
عوام کیا شکوا کریں گے.
مثال کے طور پر کیا اس ملک میں عوام نہیں جانتے کہ باکردار لوگ کون ہیں؟ اتنا یعنی ایسا نہیں کہ اتنا بھی شعور نہیں رکھتے لوگ. بات یہ ہے کہ یہاں سے خوف ہٹا دیا جائے، مسلط کرنا چیزیں ہٹا دی جائیں لوگوں کے ذہن کے اوپر، جو ہے نا وہ ایک حکمرانی جو کی گئی، استحصال کیا گیا لوگوں کا، معاشی استحصال کیا گیا، لوگوں کا علمی استحصال کیا گیا، لوگوں کا سیاسی استحصال کیا گیا، لوگوں کے ساتھ ظلم اور جبر کیا گیا، اور اس بنیاد کے اوپر آج بھی اس ملک کے اندر سارا نظام موجود ہے, تو آپ یہ سارے حالات جو ہے اس کی روشنی میں دیکھیں.
یہ بڑی اہم بات جائے صاحب علامہ صاحب نے فرمائی, جو بنیادی مسئلہ آپ سامنے آیا ہے کہ عوام جب تک جو ہے وہ جاہل رہیں گے, عوام جب تک اپنے مفادات کے اسیر رہیں گے, تعصبات کے اسیر رہیں گے, اپنی ان چیزوں سے اوپر نہیں اٹھیں گے, اس وقت تک معاملات میں بہتری نہیں آئے گی. تو عوام کے لیے میں چاہتا ہوں آخر میں کہ آپ دونوں حضرات فرمائیں کہ عوام کے لیے ہم کیا کریں, آپ لوگوں نے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ معاملات ہمارے بہتری کی سمجھا سکے.
جی, اس سے پہلے کہ آپ ختم کریں اس بات کو, دو تین چیزوں کی میں وضاحت کر دوں, ہو سکتا ہے کہ وہ غلط فہمی کا باعث بن رہی ہوں. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو کسی شخصیت کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ہے کہ اس کی بات اللہ کی بات ہے, میں اس سے اختلاف نہیں کر سکتا, میرے نزدیک یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے, اور ایمانیات کے مسائل میں قرآن نے کبھی اجمال سے کام نہیں لیا, ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ عبادات کی نوعیت تو اچھی طرح سمجھ لیجئے, یہ تمام عبادات اصل میں دین ابراہیمی کی روایت میں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں, زکوٰۃ بھی, نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی. حج کی ابتدا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی, نماز کی ابتدا حضور سے نہیں ہوئی. یہ جو فیصلہ ہے اگر یہ حضور نے کیا تو آپ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے, اس وجہ سے اس کو تفصیل سے قرآن میں بیان ہونا چاہیے تھا. یہ تمام عبادات مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہوئی ہیں, پھر اس بات کو بھی ان کے اجماع سے منتقل ہونا چاہیے تھا. تو یہ بات بالکل طے ہے کہ عبادات کو اس لیے قرآن مجید میں اجمال سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ مسلمان اس سے پوری طرح واقف تھے, مسلمان آج بھی ان سے پوری طرح واقف ہیں, ان کے بارے میں نہ اس وقت کوئی وہم تھا نہ اب کوئی وہم ہے. قرآن نازل ہوا تو اس نے نماز نہیں شروع کی, قرآن نازل ہوا تو اس نے روزہ نہیں شروع کیا, روزے کی آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ ایمان والو تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا گیا. تو دین ابراہیمی کے روایت کے تحت لوگ نماز پڑھ رہے تھے, حج کر رہے تھے, روزہ رکھ رہے تھے, یہ سب معاملات تھے. ان میں جہاں جہاں تصحیح کی ضرورت تھی قرآن نے کی ہے, اس وجہ سے اجمال کا طریقہ اختیار کیا گیا, اس بات کے بعد بھی مسلمانوں کا اجماع ہوا. روایات کی حد تک بھی ہمارے نزدیک کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے اس بات کا کہ امامت کوئی الگ سے منصب ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک علمی بحث ہے, میں نے صرف چند چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی. اب رہ گئی یہ بات کہ عوام کو آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے, تو میں تو شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ راستہ ہی ایک ہے, یعنی ہم جتنی باتیں کرتے ہیں نہ یہ کسی قانون سے درست ہوں گی نہ کسی آئین سے درست ہوں گی, یہ ہوں گی عوام کی تربیت سے. جس طرح کے لوگ ہوں گے اس کے لحاظ سے نظم حکومت وجود میں آئے گا. اگر لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اہل علم کو اپنے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں تو بٹھائیں گے, اور اگر لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے فیصلے کر رہے ہیں تو وہ کریں گے. آپ کو اصل میں طے یہ کرنا ہے کہ کیا آپ لوگوں کی رائے کے اوپر کوئی پابندی عائد کرنا چاہتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بی اے پاس اور میٹرک پاس کی پابندی عائد کی گئی ہے میری یہ سمجھ میں بھی کبھی نہیں آئی. یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہے, ہم انہیں یہ بتائیں تعلیم یافتہ لوگوں کو منتخب کریں, ہم انہیں یہ بتائیں اہل علم کو منتخب کریں, ہم انہیں یہ بتائیں.
علامہ صاحب نے بہت اعلیٰ بات فرمائی تھی کہ عوام الناس جو ہیں وہ بدستور اور بار بار جو غلط لوگوں کو منتخب کیے جا رہے ہیں, یعنی یہ حال ہے ہمارے
سمجھ لو. لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے, ہم اپنا فرض پورا نہیں کر رہے, ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. اہل سنت کے علماء ہو, اہل سنت کے علماء ہو, سب مل کے یہ ذمہ داری.
غلط لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جانتے بوجھتے, کیا ان اللہ وہ مسئول ہوں گے, جواب دہ ہوں گے,
اس میں کیا شک ہے؟ یعنی جب لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو اصل میں وہ ایک بڑی ذمہ داری ادا کرتے ہیں, وہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آدمی اس منصب کا ہے,
یہ جھوٹی گواہی ہوگی,
اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل ہی یعنی مجرمانہ اقدام ہوگا. تو لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے. دیکھیے اختلاف کہاں ہو رہا ہے, اختلاف یہاں سے ہو رہا ہے کہ کیا آپ عوام کی رائے کو پابند کر دیں گے اس بات کا کہ ان شرائط کے لوگوں کو منتخب کریں, یا آپ ان کو اس کا موقع دیں گے کہ وہ انتخاب تو خود کریں جس کا بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے سامنے اوصاف رکھے جائیں, ان کے سامنے سیرت رکھی جائے, ان کے سامنے کردار رکھا جائے, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے.
ٹھیک,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے.
علامہ صاحب, آپ عوام کو ایجوکیشن کا کیا طریقہ بیان کریں گے کہ جو آپ نے بالکل بجا مسئلہ فرمایا کہ عوام ہم دیکھ رہے ہیں بار بار غلط لوگوں کو انتخاب کیے جا رہے ہیں, تو کیا صحیح راستہ ہے عوام کے سامنے اور کیا طریقہ ہے ان کی اصلاح کا؟
دیکھیے, میں نے ایک جملہ آپ سے عرض کیا کہ دونوں چیزوں کو مروج خاطر رکھنا پڑے گا, جمہوریت اپنی جگہ پر, الہی حکومت
اپنی جگہ پر.
لازم نہیں ہے, ضرور نہیں ہے کہ الہی حکومت.
علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جاوید صاحب آپ کا بھی بہت ممنون ہوں, آپ تشریف لائے, آپ لوگوں کے آنے سے ہم نے بہت سی باتیں سیکھی ہوں, یقین یہ ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی بہت سی باتیں سیکھی ہوں گی. جو سب سے اہم بات میرے نزدیک سیکھنے والی ہے آج کے پروگرام میں, وہ یہ کہ ہماری اور آپ کی تقدیر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر ہم اچھے لوگوں کو منتخب کریں گے تو ہم اپنے حق میں بہتری کریں گے, اور برے لوگوں کا اگر ہم انتخاب کرتے ہیں تو پھر یہ ہم اپنے حق میں ہی برائی کریں گے. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے بیمار
ہمارے نزدیک اس کے لیے معنی ہو ہی نہیں سکتے. اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا, میں تو صرف مدت کا جو حق ہے, کرامت کی مدت کا حق ہے وہ ادا کر رہا ہوں. یعنی میری تمہاری رشتہ داری ہے اور اس رشتہ داری کا حق میں ادا کر رہا ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ انضر عشیرت کا لقب دیجیے, سب سے پہلے آپ اپنے قریبی اعزہ کو دعوت دیجیے. تو آپ